بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مواعظ حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے واعظ اتباع نفس کی برائی سے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے. اتباع نفس کی برائی, ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مولوی دین کے امانت دار ہیں, جب تک امیروں اور حاکموں سے میل جول نہ کریں, اور جب امیروں اور حاکموں سے میل جول کرنے لگیں تو وہ دین کے لٹیرے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ مولوی دین کے امانت دار ہیں, جب تک امیروں اور حاکموں سے میل جول نہ کریں, اور جب امیروں اور حاکموں سے میل جول کرنے لگیں تو وہ دین کے لٹیرے ہیں. چنانچہ تھوڑے دنوں کا قصہ ہے کہ ایک عورت کی مرد سے آشنائی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح خاوند سے چھوٹ کر آشنا سے نکاح ہو جائے. ایک ایسے ہی مولوی صاحب نے جو دین کے لٹیرے تھے اس کو ترکیب سکھائی کہ تو کافر ہو جا, نکاح ٹوٹ جائے گا, پھر توبہ کر کے دوسرے سے نکاح کر لینا, خدا کی پناہ. ایسے ہی ظالموں نے مولویوں کو بدنام کیا ہے. غرض جو لوگ علم رکھتے ہیں ان میں بھی یہ نفسانی خواہش کی پیروی کا مرض اس رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے, اور جو علم والوں میں بہت ہی خاص لوگ ہیں ان میں بھی یہ مرض موجود ہے. اگرچہ ان کو مال اور عزت مقصود نہیں مگر پھر بھی کوئی وسیلہ نفسانی خواہش کا موجود ہے. جیسے کسی کے ساتھ سختی کی اور اس کو برا بھلا کہا تو نفس یہ سمجھاتا ہے کہ سختی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے, اس لیے تم پر کچھ اندیشہ نہیں ہے, تمہاری نیت اس میں اچھی ہے. لیکن یہ عذر اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب سختی کرنے سے پہلے ہی خیال ہو کہ اصلاح سختی سے ہی ہوگی اور اسی خیال سے سختی کرتے, حالانکہ اس وقت تو سوائے غصے کے کچھ بھی دل میں نہ تھا. اب فرصت میں تاویلیں گھڑتے ہیں اور دھبا دھونے کے لیے بعض مرتبہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہیں, بڑی سختی ہو گئی. یہ اقرار اپنی زبان سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ مریدوں اور معتقدوں کے دل میں شبہ نہ رہے اور یہ سمجھیں کہ حضرت میں بڑی تواضع اور صفائی ہے, خود اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں, پھر اس پر مزید تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں بناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے کرتے ہیں, آپ کی اس میں کیا غرض. کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے, غرض ایسے مرید اور معتقد اس کا دماغ اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہی چاہیے کہ کام کرنے سے پہلے غور کر کے دیکھا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں نفسانی خواہش کس قدر اور شریعت کی پیروی کس قدر ہے. جتنا حصہ نفسانی خواہش کا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک مثال اور لیجئے. ایک امیر آیا اور اس کی عزت اور خاطر داری کی. اب نفس یہ کہتا ہے کہ اس کی عزت اور خاطر کرنے میں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے, بلکہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کا دل ٹوٹے گا. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا شخص آئے تو اس کی عزت کرو. بس امیروں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنا شریعت کے موافق ہے, مگر کلام اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو اس کی تعظیم کی ہے کیا اس کی یہی وجہ ہے یا اور کوئی وجہ ہے. غور کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ وجہ ہرگز نہیں ہوتی, یہ تو بعد میں دل کے سمجھانے کے لیے مضمون تراش لیتے ہیں. اصل وجہ وہی دنیا کی خوشامد ہے, نفع کی توقع پر امیروں کی تعظیم کی جاتی ہے. غرض ہی اکثر لوگوں کے نفوس میں شرارتیں ہیں مگر بدماشوں میں اور طرح کی ہیں, نیک بختوں میں اور طرح کی. ان میں نیک بختی ہی کے رنگ میں شرارتیں ہیں, مولویوں اور طالب علموں میں اور رنگ سے ہیں, درویشوں میں دوسرے رنگ سے ہیں. لیکن یہ ضروری بات ہے کہ جو شخص کام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, غلطی ہو جانے کے بعد اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر سمجھ میں آ جانے کے بعد غلطی کا بدل نہیں کرتے, کیونکہ بدل کرنے سے شرم آتی ہے. نفس کہتا ہے کہ آئندہ سے ایسا نہ کریں گے, اور اب بدل کر مصلحت کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھو کہ اگر اس وقت اس کا بدل کر لیا جائے اور کھلم کھلا غلطی کا اقرار کر لیا جائے تو آئندہ کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور بدل نہ کرنے سے ہمت کمزور ہو جاتی ہے. فرمایا کہ نفس کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے اور اب بدل کر مصلحت کے خلاف ہے, لیکن یاد رکھو کہ اگر اس وقت اس کا بدل کر لیا جائے اور کھلم کھلا غلطی کا اقرار کر لیا جائے تو آئندہ کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور بدل نہ کرنے سے ہمت کمزور ہو جاتی ہے اور توفیق بھی کمزور ہوتی جاتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے. ایک دھوکہ اور ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو نفس کہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے نام سے نور پیدا ہو گیا ہے، تمہاری سمجھ میں وہ صحیح ہی ہوتا ہے، تم سے غلطی نہیں ہوتی۔ سو اتنی بات تو بے شک صحیح ہے کہ واقعی مسلمان کے اندر عبادت اور پرہیزگاری سے دانائی اور سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کی سمجھ سے بچتے رہو، یہ خیال نہ کرنا کہ اس کو دھوکہ دے لوگے، کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ کے نور سے سجایا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا ہے، کس طرف کو جاؤں؟ فرمایا کہ یمبو ہو کر جاؤ۔ دوسرا ایک اور آیا، اس نے بھی یہی مشورہ کیا، اس کو فرمایا کہ سلطانی راستہ ہو کر جاؤ۔ سو جس شخص کو یمبو کے راستے سے جانے کے لیے فرمایا تھا، وہ بھی کسی مصلحت سے سلطانی ہی راستے کو گیا اور حضرت کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ اس کو ویسے بھی بہت تکلیف ہوئی اور بدھوؤں سے بھی سابقہ پڑا، ان سے الگ تکلیف پہنچی، اور جس کو سلطانی کا مشورہ دیا تھا وہ آرام سے چلا گیا۔ حضرت سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستے کا مشورہ دیا اور اس کو دوسرے راستے کا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب پہلا آیا میرے دل میں وہی آیا جو اس کو بتایا، اور جب دوسرا آیا تو میرے دل میں اس وقت یہی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔ سو ایسے شخص سے واقعی غلطی کم ہوتی ہے۔ اسی کے مناسب ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں چند آدمی جو سفر کرنے والے تھے ملنے آئے، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو کچھ وصیت کیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو تو ہاتھی کے گوشت کھانے کا خیال تک بھی نہیں آتا، پھر آپ نے ہاتھی کے گوشت نہ کھانے کو کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ میرے منہ سے اس وقت ایسا ہی نکلا، خدا جانے کیا وجہ ہے۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے، اتفاق سے راستہ بھول گئے اور ایک جنگل بیابان میں پہنچ گئے۔ وہاں کئی دن تک بھوک اور پیاس سے بیتاب ہوئے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی کا بچہ سامنے سے دکھائی دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ اب تو جان جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں حرام بھی حلال ہے، اس کو کاٹ کر کھانا چاہیے۔ ایک نے ان میں سے منع کیا کہ کیا تم کو حضرت کی وصیت یاد نہیں؟ انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور سب نے خوب اس کا گوشت کھایا، لیکن ایک نے نہیں کھایا۔ سب تو گوشت کھا کر سو رہے کیونکہ تھکے ماندے ہو رہے تھے، مگر جس نے نہیں کھایا تھا اس کو نیند نہیں آئی، جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر میں ایک جماعت ہاتھیوں کی آئی، ان میں ایک ہتھنی بھی تھی۔ اس ہتھنی نے اپنے بچے کو تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے وہاں بھی آئی، یہاں یہ لوگ سو رہے تھے اور ان سونے والوں میں سے ایک ایک کا منہ سونگا تو اس کو گوشت کی بو آئی۔ اس نے ایک ٹانگ پر پاؤں رکھا اور دوسرا سونڈ سے پکڑ کر اس کو چیر ڈالا، اسی طرح سب کا کام کر تمام کر ڈالا۔ پھر آخر میں اس کے پاس آئی جس نے نہیں کھایا تھا، چونکہ اس کے منہ سے بو نہ آئی، اس کو سونڈ سے اٹھا کر اپنی کمر پر بٹھایا اور ایک جانب کو لے چلی اور ایک میوے دار درخت کے نیچے لے گئی اور ٹھہر گئی۔ اس نے خوب سیر ہو کر میوے کھائے اور اس کے بعد اس کو راستے پر چھوڑ آئی۔ ان حضرات کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ بات تو بے شک صحیح ہے کہ پرہیزگاری سے صحیح سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کلام اس میں ہے کہ تم بھی ان میں ہو یا صرف نفس کی بناوٹ ہے۔ صاحب، جو لوگ کامل نہیں ہیں ان کو نہ چاہیے کہ اپنی حالت کو کاملوں کی حالت کے مثل سمجھنے لگے اور اپنی نفسانی خواہش کی نسبت یہ خیال کر لیں کہ یہی مصلحت ہے، کیونکہ میرے دل میں جو بات بھی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، میرے دل میں خدا کا نور ہے، جیسا پہلے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہی بڑی غلطی ہے۔ تم کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ہر وقت بدگمانی رکھو، اگر کسی وقت اس میں خواہش بھی پاؤ تب بھی نفس کو مردہ ہرگز نہ جانو۔ اس کی مثال اژدہا کسی ہے کہ وہ مردہ معلوم ہوتا ہے مگر زندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کسی پہاڑ پر چلا گیا، دیکھا کہ اژدہا مردہ پڑا ہے، حالانکہ وہ جاڑے کی وجہ سے ٹھٹر گیا تھا، مرا نہیں تھا۔ اس نے اس کو پکڑ لیا اور شہر میں لایا اور لوگوں کے مجمع میں لے کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں جو سورج نکلا اور اس کے بدن میں گرمی پہنچی، سردی کا اثر جاتا رہا تو اس نے ہلنا شروع کیا اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، سینکڑوں تو اوپر تلے گر کر مر گئے۔ یہی حال تمہارے نفس کا ہے کہ اس کے پاس سامان نہیں ہے اس لیے مرجھایا ہوا ہے، سامان ہونے پر یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کی یہ حالت ہے، دو چار روز اللہ اللہ کیا تہجد پڑھنے لگے تو تو سمجھنے لگے کہ ہم کامل ولی ہو گئے اور نفس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نفس خواہ کیسا ہی ہو جائے مگر اس سے بدگمان ہی رہنا چاہیے۔ جو خیال آئے اور جو کام کرو پہلے سوچ لو اور غور کر لو کہ اس میں کوئی نفس کی شرارت تو نہیں ہے۔ بعض وقت نفس یہ چالاکی کرتا ہے کہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ کام خلوص کے لیے ہے اور مقصود اپنی خواہش کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو زور زور سے ذکر کرنا سکھایا، زور سے ذکر کرنا سکھایا یعنی آواز سے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو آہستہ ذکر کرنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ زور سے ذکر کرنے میں دکھلاوا ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان اللہ کا زور سے ذکر کرتے ہیں تو دکھلاوا ہوگا اور آہستہ ذکر کرتے ہیں دکھلاوا نہ ہوگا۔ جب آنکھیں بند کر کے بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ خدا جانے حضرت کہاں کی سیر میں ہیں، عرش کی یا کرسی کی، اور زور سے ذکر کرنے میں تو سوائے اس کے کوئی کچھ بھی نہ کہے گا کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو اس میں ایک تو شرارت نفس کی یہ ہوئی کہ جس کام میں دکھلاوا کم ہے اس کو چھوڑ کر اس کام کو اختیار کرتا ہے جس میں بڑا دکھلاوا ہے، اور دوسری شرارت بعض وقت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ذکر زور سے شروع کیا تو اگر کسی روز آنکھ نہ کھلی تو بھانڈا پھوٹے گا اور رسوائی ہوگی، سب سمجھیں گے کہ آہستہ کیا کرتے ہیں، آج بھی کیا ہوگا، اور اس رسوائی سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی تمام قید اور مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا مکار ہے، اس کا آسان علاج یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے بس۔ وعن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کے فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ امتحان کریں بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف کا ایک طویل حصہ ہے، اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالا کر رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں، اور وہ اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی پینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں.
اللہ کی پناہ ہے. اللہم اجعلنا هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم.